ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ نے بہت جگہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم چاند دیکھو تو افطار کرو، یعنی کہ رمضان کو مکمل کرو. گویا جو مہینے کا جو آپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ چاند دیکھ کر مہینے کی ابتدا کرو اور چاند دیکھ کر جو ہے وہ مہینے کا اختتام کرو. جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رویت ہلال جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے ملک میں. خاص طور پر ہماری ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے جو کہ ایک مجلس ہے پوری، جس کے ذریعے سے چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، پھر وہ ایک اعلان کرتی ہے، اور کچھ دوسری جو کمیٹیاں ہیں وہ ان کے متوازی، ان کے پیرلل بھی کچھ اعلانات کرتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سالوں سے دو عیدیں یا تین عیدوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس ملک میں موجود ہے. آج ہم گفتگو کریں گے کہ رویت ہلال ایکچولی ہے کیا، دین اسلام اس کو کہاں دیکھتا ہے، دین اسلام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، چاند کو دیکھنے کی اہمیت کیا ہے، کیا یہ صرف مہینے کا اعتبار کرنے کے لیے تھا، اور اگر مہینے کا اعتبار کرنے کے لیے تھا تو آج سائنٹیفکلی بہت سارے اور ذرائع موجود ہیں جس سے کہ مہینوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی گفتگو کریں گے. ہم عید الفطر کے کچھ سوالات بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے، صدقہ فطر کے سوالات بھی سامنے رکھیں گے. تو آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوگا. میرے ساتھ یہاں جو شرکا موجود ہیں وہ بھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جاوید صاحب بھی حسب معمول یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا، جو روایت میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ چاند دیکھو اور روزہ رکھو اور چاند دیکھو اور افطار کرو، چاند دیکھنے کی کوئی شرط ہے کوئی، یا اس کا صرف مہینوں کا اعتبار، مہینے کی جو دن ہیں ان کا اعتبار کرنے کے لیے چاند کی بات کی گئی ہے؟
روایت پر گفتگو سے پہلے اصل مسئلے کو دیکھ لیجئے. یعنی دین میں جو عبادات مقرر کی گئی ہیں، مثلا نماز ہے، تو نماز کو جو دنیا میں اللہ کا نظم چل رہا ہے سورج کی گردش کا، اس کے لحاظ سے مقرر کیا گیا.
ٹھیک ہے.
آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو فجر کے وقت اتنی نماز پڑھنی ہے، ظہر کے وقت اتنی نماز پڑھنی ہے، عصر کے وقت اتنی نماز پڑھنی ہے. یہ اوقات کوئی مذہبی حیثیت نہیں رکھتے، اوقات پہلے سے موجود ہیں. یعنی فجر مذہبی لحاظ سے طلوع نہیں ہوتی، وہ تو کائنات کے نظام کے لحاظ سے ہوتی ہے.
ہاں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے.
وہ میرے لیے بھی ہوتی ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک بدھ کے لیے بھی ہوتی ہے، ایک ہندو کے لیے بھی ہوتی ہے، ایک مسیحی کے لیے بھی ہوتی ہے. یعنی دنیا کا نظم ہے جو چل رہا ہے. آپ نے کوئی عبادت مقرر کرنی ہے، اور اگر وہ وقت کے لحاظ سے مقرر کرنی ہے تو جو دنیا میں نظم موجود ہوگا اس کو آپ بنیاد بنا کے کہیں گے کہ آپ فجر کے وقت دو رکعتیں پڑھ لیجئے، آپ عشاء کے وقت پڑھ لیجئے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی بالکل اوقات کے لحاظ سے اسی طرح ان اوقات کا ذکر آ گیا ہے.
ٹھیک ہے.
من قبل صلاۃ الفجر
ومن بعد صلاۃ العشاء،
اسی طرح سے بالکل ذکر آ گیا ہے اس کا. گویا جو نظم شمسی قائم ہے جس کے تحت دن ڈھلتا ہے، جس کے تحت طلوع ہوتا ہے. اچھا، وہ طلوع میرے لیے اور وقت میں ہوتا ہے، انڈونیشیا میں اور وقت میں ہوتا ہے، مراکش میں اور وقت میں ہوتا ہے. یعنی جو نظم چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ میں فجر کا ایک مذہبی وقت مقرر کروں اور اس پر میں نماز پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے قانون کے مطابق فجر ہوتی ہے. یہ جو اوقات ہیں یہ آپ کی نماز کے لیے ہیں.
ٹھیک ہے.
کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق قمری مہینے کے ساتھ ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے. کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کو روزے رکھنے ہیں. اگر دنیا میں مقرر کر دیا جاتا تو جو گردش ہوتی ہے اور جس سے موسم بدلتے ہیں وہ ایک گروہ کے لیے ایک ہی ہو جاتے اور دوسرے کے لیے دوسرے ہو جاتے. تو اس لیے اس میں زیادہ بہتر یہی تھا کہ شمسی کیلنڈر کی بجائے قمری طریقہ اختیار کیا جائے. کیلنڈر دونوں دنیا میں پہلے سے موجود ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی شمسی کیلنڈر بھی موجود ہے، شمسی تقویم بھی، اور قمری تقویم بھی موجود ہے.
ٹھیک.
اب مثال کے طور پر چین ہے، تو چین میں صدیوں سے قمری تقویم ہی ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے لحاظ سے جس کو آپ چائنیز نیو ایئر کہتے ہیں
وہ
اسی کے لحاظ سے منعقد ہوتا ہے، یعنی قمری تقویم کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو دونوں تقویمیں دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں.
ٹھیک ہے.
ان کے تحت مہینے بھی مقرر ہیں، وہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. لوگ خواہ وہ مسیحی ہوں، خواہ وہ بدھ ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، وہ ان تقویموں کو صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے نہیں جانتے کب سے استعمال کر رہے ہیں. اس میں سب سے بلکہ نمایاں جو تقویم ہے وہ قمری تقویم ہی ہے، کیونکہ اس کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. چاند हिलाल से बदर घटता है, उसके बाद घटता बढ़ता है, तो वो तो गोया आसमान के ऊपर उसके आसार नमदार होते हैं। शमसी तकवीम के साल का हिसाब लगाना पड़ता है, यही वजह है कि आपके इलम में है कि उसमें फिर लीप का साल आता है, कुछ घंटे बढ़ाने पड़ते हैं, कुछ दिन बढ़ाने पड़ते हैं,
बिल्कुल ठीक।
तो उसकी तयन के लिए तो हिसाब किताब की जरूरत पड़ती है, ये आसमान के ऊपर अपने आसार से खुद ही नमदार होता रहता है। रमजान इसके लिहाज से मुकर्रर किया गया, हज इसी के लिहाज से मुकर्रर किया गया,
ठीक है।
उमरे का तो कोई वक्त नहीं है ना, आप जब चाहें जा कर सकते हैं, लेकिन हज के लिए चूंकि 10 ज़ुलहज का वक्त मुकर्रर किया गया है, या वो 5 दिन मुकर्रर किए गए हैं जिसमें आपने मिना में जाना है, आपने अरफात में जाना है, आपने मुजदलफा में आना है, आपने कुर्बानी करनी है, आपने कंकर मारने हैं, तो मनासिक के लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है, वो भी कमरी महीने के लिहाज से मुकर्रर कर दिया गया।
अच्छा,
पहली बात बुनियादी ये समझ लेनी चाहिए कि खुद कमरी तकवीम या शमसी तकवीम इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं,
ठीक है, बिल्कुल सही।
एक चीज खुदा के निजाम में मौजूद है, उससे मुतल्लक करके आप पर इबादात लाजिम कर दी गई,
ठीक है।
अब नमाज पर आ जाइए। नमाज में क्या होता था, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप इसके सिवा क्या कर सकते थे कि आप निकले और निकल के जाके साया देखें। आपको मालूम है, आपको मत्ता इमाम मालिक में रवायत मिलेगी कि जुमे के दिन एक टाट का टुकड़ा मस्जिद नबी की छोटी सी देहाती दीवार थी उस पर डाल दिया जाता था और देखा जाता था कि उसका साया कब ढल गया है, उससे जुमे के वक्त का ऐलान कर दिया जाता था। यानी गोया मुतय्यन करने का तरीका क्या था, एक टाट डाल दे। अभी भी आपने देखा होगा कि किबले की तयन के बारे में बाज़ुकात आपको बताया जाता है कि आज आफ्ताब किबले के ऊपर होगा, आप एक लकड़ी गाड़ दें, एक छड़ी गाड़ दें और उसके साये के लिहाज से किबले को मुतय्यन कर।
बिल्कुल सही है।
गोया ये वो चीजें हैं कि जो दुनिया के अंदर हमेशा से मौजूद है। तो रिसालत मआब के जमाने में ये तरीका अख्तियार किया जाता। अब जरा कमरी महीने के ऊपर आ जाइए,
ठीक है।
तो कमरी महीने की तयन के लिए उस जमाने में एक इल्मी चीज थी जो बिल्कुल मानी हुई थी। वो इल्मी चीज क्या थी कि ये महीना 30 से ज्यादा का नहीं हो सकता,
ठीक है।
यानी ये बात इल्मी लिहाज से इंसान जान चुका था, इसके बारे में कोई दो राय नहीं थी कि 30 दिन से ज्यादा का ये महीना होता ही नहीं है। चांद की गर्दश का सदियों मुताला करने के बाद इंसान ये जान चुके थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी वक्त 31 का हो जाए,
ठीक है।
तो 30 के बारे में ना इसका कोई सवाल था कि मुतय्यन किया जाए। 30 दिन पूरे हो गए तो ईद भी हो जाएगी, रमजान भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये तजर्बे से मालूम हो चुका था, पहले से मालूम था, तजर्बे से मालूम हो चुका था कि 29 पर भी चांद निकल आता है,
ठीक है।
तो कमरी महीना है ना, यानी जिस तरह शमसी निजाम सूरज से मुतल्लक है तो ये चांद से मुतल्लक हो गया, तो ये आम तजर्बे से मालूम हो चुका हुआ था,
ठीक है।
ये इतनी बात वाजे हो गई,
बिल्कुल हो गई।
अच्छा, अब फिर नमाज पर जाइए। दौरे जदीद में क्या हुआ है, दौरे जदीद में हमने नमाज के औकात की तयन करके कैलेंडर बना दिया,
बिल्कुल सही है।
अब ना साया देखने की जरूरत है, ना बाहर जाने की जरूरत है, यानी मुझे ये मालूम है इस वक्त भी कि मगरिब की नमाज कब होनी है।
बिल्कुल
कैसे मालूम हुआ है, यानी मुताला और मुशाहिदा करने के बाद साइंसी तरीके पर हमने एक आला ईजाद कर लिया है।
अब मुझे सूरज नहीं देखना, मैं इसको देख लूंगा,
इसको देख लेंगे,
ठीक है।
तो गोया होता क्या है, होता यह है कि जो कायनात के अंदर मामलात हो रहे होते हैं उन तक अपनी रसाई के लिए कभी हमारे जराए बराए रास्त होते हैं, कभी हम बिलवास्ता जराए इख्तियार कर लेते हैं,
ठीक है।
इस मामले में हम यही किया।
बिल्कुल।
अगर कभी आप किसी मस्जिद में जाएं तो वहां जाके देखें, जब मौज़िन अजान देता है तो वो बाहर निकल के ये नहीं देखता कि सूरज ग़ुरूब हो गया या नहीं हो गया, या फजर का वक्त हो गया या नहीं हो गया। वहां एक कैलेंडर लटका हुआ है, वो माहिरीन ने तय कर दिया है। आप जानते हैं कि किन माहिरीन ने किया था, अंग्रेजों के जमाने में बहरिया ने किया था। इसलिए कि जब आप समंदर में, खुले समंदर में होते हैं तो वहां जो फजर के आसार हैं, वहां जो गुरूब के आसार हैं, वो ज्यादा नुमाया होते हैं,
उफक ज्यादा।
इसीलिए बहुत से लोग बहस करना शुरू कर देते हैं उसमें कि 10-15 मिनट का फर्क पड़ गया है। वजह क्या है, वजह वही है कि हम यहां पर आलूदा फजा में होते हैं। जो कैलेंडर बनाया गया है वो असल में खुली फजा में समंदर के अंदर जहाज को खड़ा करके बनाया गया है,
ठीक है।
उनके जमाने का बना हुआ है, वही चला आ रहा है, लोग उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। उस कैलेंडर को देखता है मौज़िन और उसके बाद घड़ी देखता है हाथ की,
बिल्कुल,
और अजान दे देता है। तो क्या हुआ, हुआ ये कि कुदरत ने जो नज़्म बनाया था उस तक रसाई के जो ज़राए आपके पास मौजूद थे आपने उनको एक तकनीकी आले में तब्दील कर ली,
ठीक है।
अब आप उस पर एतमाद करते हैं,
ठीक।
तो कमरी महीने में जो सवाल पैदा हुआ वो सवाल ये पैदा हुआ कि 29 के महीने का कैसे तयन किया जाएगा। भाई उस जमाने में इसके सिवा क्या तरीका था कि आप बाहर निकलें और देखें कहीं चांद तो नहीं निकला है। यानी 30 के बारे में तो बहस ही नहीं थी,
सही है।
29 का तयन कैसे करेंगे, चांद निकलेगा,
चांद देखकर ही करेंगे,
इसके सिवा कोई तरीका नहीं था,
कुछ नहीं था।
अच्छा, अब जदीद दौर में आके साइंसी लिहाज से हम इस पोजीशन में आ गए कि हम आलात की मदद से और हिसाब किताब की मदद से बता सकते हैं चांद कब निकलेगा, बता सकते हैं वो कब पैदा कब होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अपनी घड़ी से ये बता सकते हैं।
ठीक है,
तो सवाल ये है कि अब जब सूरज देखने आप नहीं जाते, साया देखने के लिए आप नहीं जाते, तो चांद देखने क्यों जाते हैं? जो जदीद साइंस है उसने वही काम चांद के साथ भी कर दिया जो सूरज के साथ करके आपने घड़ी हाथ पे बांधी थी या मस्जिद में लगाई थी, एक ही काम हो चुका हुआ है। यानी वहां आपकी रसाई उसी टाट तक थी जिसका साया देख के आपने जुमे का ऐलान करना है या जोहर का ऐलान करना है, आप बाहर निकलेंगे। मुझे अब भी याद है, मैं चूंकि देहाती पस मंजर रखता हूं, कि हमारी वालदा आखिर उम्र तक जब तक देहात में रही कभी इसको पसंद नहीं करती थी कि घड़ी से वक्त देख के रोजे का एहतमाम करें, वो बाहर निकलती थी और तारों को देख कर बता देती थी, इसलिए कि उस जमाने में उनकी यही ट्रेनिंग।
ठीक है,
यानी हम लोग जब घड़ियां आ गई कुछ हमारे उसमें, तो हम कोशिश करते थे कि बताएं कि अभी नहीं वक्त हुआ, लेकिन वो कहती थी कि नहीं मैं तो जाऊंगी बाहर देखूंगी, जाके सहन में जाती थी और जाके तारे देखकर बताती थी कि फजर का वक्त हो गया या सहरी का वक्त हो गया, जो भी औकात होते हैं। और उसके लिहाज से सारे देहात के लोग यही काम करते थे। आपके ये इल्म है कि पुराने जमाने में लोग तारों को देखकर समंदरों में सफर करते थे, सहराओं में सफर करते थे,
रास्तों।
अच्छा, उसके बाद आलात ईजाद हो गए और वो बताने लग गए। तो हर मामले में यही चीज हो रही है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि बाकी तमाम मामलात पे हम इन चीजों को तस्लीम कर लेते हैं और चांद के बारे में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त
शायद इसलिए तैयार नहीं है जावेद साहब कि वो जो जो रिवायत जो जिसका
मैं उस पर आ रहा हूँ, मैंने इसीलिए अर्ज किया था कि रिवायत को भी अलग कर दीजिए। पहले ये देखिए कि हमारा रवैया इस मामले में कैसा है।
ठीक है,
यानी ये देखना चाहिए कि बाकी तमाम मामलात में हमने जो आलात ईजाद हो गए हैं, जो साइंसी इक्तिशाफात हो गए हैं, जो सहूलतें मयसर आ गई हैं, उनके लिहाज से फैसले करने शुरू कर दिए और शबो रोज करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो पांच वक्त आपको पढ़नी होती है, नमाज है, उसकी अजान है, उसकी इकामत है, उसकी जमात है, उसके सब फैसले इसी तरह कर रहे हैं। तो देखना चाहिए कि यहां हम गलती तो नहीं कर रहे कहीं।
ठीक है,
मेरे नजदीक यकीनन गलती कर रहे हैं। यहां पर भी उसी इलम पे एतमाद करना चाहिए।
ठीक है,
अच्छा, अब रवायत पर आ जाइए। रवायत को लोगों ने कभी गौर के साथ पढ़ा ही नहीं कि उसमें मसला क्या जेरे बहस। उसमें ये मसला जेरे बहस नहीं है कि रोजा कैसे रखना है कैसे नहीं रखना। मसला ये जेरे बहस है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए। कुरान मजीद ने जब ऊपर का हिस्सा है ना, जहां से आयत शुरू होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इसके नीचे फिर आता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीह,
फमन शहिदा मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम,
उसमें ये आता है
फ़लयसुम,
फमन शहिदा मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम हो, यानी जिस शख्स की जिंदगी में भी ये महीना आ जाए उसे इस पूरे महीने के रोजे रखने चाहिए।
ठीक,
पूरे महीने के रोजे रखने चाहिए। मजहबी जहन आप जानते हैं कि मंतिक छांटता है बाज़ू का, इसमें तकश्शुफ भी होता है। रसूलुल्लाह सल्लम ने यह महसूस किया कि ऐसा ना हो कि पूरे महीने का मतलब यो लोग ये ले लें कि हर हाल में 30 रोजे रखने। तो देखिए आपने क्या फरमाया, फरमाया अश्रहर तिसुम वैश्रून, भाई महीना 29 दिन का भी होता है, कमरी महीना 29 दिन का भी होता है, इसलिए चांद निकल आए तो रोजा रख लिया करो
और चांद निकल आए तो इफ्तार कर लिया करो।
मतलब क्या है? मतलब ये है कि 30 पे इसरार ना किया करो।
ठीक है, ठीक है,
यहाँ चांद देखना जेरे बहस ही नहीं है, जो जरिया उस वक्त मौजूद है।
ठीक,
यानी अगर आप इस जमाने में होते तो ये फरमाते कि भाई महीना 29 दिन का भी होता है, अगर साइंसदान कहें कि चांद पैदा हो गया है तो रोजा रख लिया करो।
हाँ सही है,
यानी ये बात है जो कही गई है। उसमें अशहर तिसन व इशरून का पहला टुकड़ा जो है वो बाद रावियों ने हज़्फ़ कर दिया। अब लोग आगे की इबारत पढ़ते हैं और उससे ये इस्तदलाल करना शुरू कर देते हैं कि हर हाल में आपको चांद देखना है। चांद देखना ना देखना रिवायत में जेरे बहस ही नहीं।
ठीक,
जो बात कही जा रही है वो ये है कि 30 पर इसरार करने की कोई वजह नहीं है, पूरे महीने का मतलब 30 रोजे रखना नहीं है। अगर चांद नजर आ जाए तो महीना चूंकि 29 का भी होता है तो तुम रमजान भी शुरू कर सकते हो, ईद भी कर सकते हो, ये बात बयान की गई है। अब महीना 29 का होता है असल में ये चीज है, और 29 के महीने को मानना चाहिए ये दूसरी चीज है। 29 के महीने का पता कैसे चलेगा? उस वक्त चांद के जरिए से चलता था, अब किसी और जरिए से चल। मैं ये कहता हूं कि अगर चांद देखना इतना अहम है तो 30 पर क्यों नहीं देखते, क्या वजह है?
इसलिए कि वो तो मानी हुई बात है ना कि 30
तो ये भी मानी हुई बात हो चुकी है। यानी वो मानी हुई है सदियों के तजुर्बे की वजह से।
ठीक,
यानी वो कैसे मानी हुई बात है? उसके हक में वही नाजिल हुई। वो भी इसलिए मानी हुई है कि सदियों से इंसान ने तजुर्बा करके देख लिया कि कमरी महीना कभी 30 से आगे नहीं बढ़ता, तो इल्मी तौर पर तय हो गया। आपने कभी देखा कोई रोयत हिलाल कमेटी बैठी हो कि 30 में भी हमने चांद देखना है, क्योंकि चांद देखे बगैर रमजान नहीं शुरू हो सकता।
ठीक है,
बैठे
नहीं होगा।
इसलिए ये बिल्कुल बेमानी बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। असल चीज ये है कि कमरी महीने में हमने रोजे रखने हैं। कमरी महीने के बारे में इल्मी तौर पर मालूम है कि वो 29 का भी होता है, 30 का भी होता है। 30 के मामले में बहस नहीं होती। 29 से मुतल्लक कदीम जमाने में तायुन का कोई तरीका इसके सिवा नहीं था कि आप चांद देख लें।
ठीक,
अच्छा, आप जरा और पीछे जाइए
जी।
ये जो चांद देखने का अमल है, इसको खुद आपके यहाँ क्या अहमियत हासिल है? यानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद नहीं देखा, मदीने के लोगों ने भी चांद नहीं देखा, बाहर से कोई आदमी आया उन्होंने कहा हमारे यहाँ देख लिया गया चांद।
हाँ, आपने ऐलान फरमाया,
हो गए रोजे, हो गए। अच्छा, मुसलमानों के यहाँ जो फुकहा हैं उनमें इमाम वो हनीफा का नुक्ता नजर यह है कि अगर मुसलमानों की सल्तनत सारी दुनिया में है और किसी एक जगह के ऊपर चांद नजर आ गया तो आप सारी दुनिया के लिए ऐलान कर सकते हैं।
ठीक,
आप मुझे ये बताइए कि वो जो सारी दुनिया होगी उसमें तो आप जानते हैं साइंसी लिहाज से कि हो सकता है कहीं चांद निकला हो, कहीं ना निकला,
कहीं ना, ऐसा हो सकता है।
अच्छा, अब मजीद आगे बढ़िए। आप जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान में थे, अगर वहां कोई हुकूमत कायम हो जाती तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐलान करती या ना करती?
करती, बिल्कुल करती।
अच्छा, अब आपने एक लकीर खींची और आप कहते हैं पूरे पाकिस्तान के हम अलग ऐलान करेंगे, अफगानिस्तान में अलग ऐलान करेंगे। तो कभी आज राह करम अपनी अदाओं पर गौर कर लिया करें, क्या कर रहे हैं आप?
ठीक,
यानी इसमें सारे तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। आपने फर्ज कर लीजिए कि ये तय कर लिया कि हम मक्के से ऐलान कर देंगे, कर दें सारी दुनिया के लिए, कोई गलत नहीं है ये। आपने तय कर दिया कि साइंसदान इस मामले में ऐलान किया करेंगे, बता देंगे। ऐलान उनको करने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह वो तो कैलेंडर बना
दे
सकते हैं, वो आपके यहाँ अब आवेदन कर दिया जाएगा, उसके मुताबिक आप रमजान भी होने दीजिए। आप देखिए इससे कितनी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और बिल्कुल गलत होती हैं। भाई अगर तो दीन का कोई हुक्म मुश्किल पैदा कर रहा है तो वो तो ठीक है कि अल्लाह का हुक्म है, हमें मुश्किल का इजाला करना है किसी न किसी तरीके से, लेकिन हम खुद मुश्किल पैदा कर लें। मैंने देखा अमेरिका में, मैंने देखा यूरोप में, यानी बहन के यहाँ ईद हो रही है, भाई के यहाँ रोजा रखा जा रहा है। आपने उस सारी तकरीब ही को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मामला साइंस से मुतल्लक है। जिस तरह घड़ी की ईजाद जो है ये मौली साहब ने नहीं की,
सही है, साइंस।
जिन लोगों ने ये घड़ी ईजाद करके आपके हाथ पर बांध दी है और इसको देख के इत्मीनान से आप नमाज पढ़ लेते हैं, उसी तरह जिन लोगों ने ये अब तय कर दिया है कि 29 का चांद कब तुलू होता है या पैदाइश कब होती है, मेरे नजदीक तो पैदाइश के लिहाज से कैलेंडर बना के दे देना चाहिए।
ठीक जी,
अगर चांद सऊदी में पहले नजर आ गया है तो ये आप बता रहे हैं कि पूरी जो मुसलमानों के, जैसे पाकिस्तान में भी हम रोजा रख सकते हैं अगर उनके यहाँ रोजा है, तो अब जो लैलतुल कदर है वो पहले वो पा लेते हैं हमसे, हम लोग एक दिन बाद में, तो फिर उसके बारे में क्या है कि वो तो रात गुजर गई, हम जो फिर इबादत करते हैं फिर वो नॉर्मल उसमें जाएगा, वो लैलतुल कदर होगी हमारी?
वैसा फिर लैलतुल कदर
का दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले सवाल को जरा ले लीजिए, लैलतुल कदर वाला आप याद रखिएगा।
ठीक,
देखिए जो पहली बात है वो बहुत अहम है। जो बात मैंने कही है वो ये नहीं कही कि आपको कहीं से इत्तला मिल गई तो आप बस रोजा रख लें, नहीं। आप सवाल यह है कि जंगल में रह रहे हैं या किसी मुनज्जम रियासत में रह रहे हैं? अगर आप एक मुनज्जम रियासत में रह रहे हैं तो फिर जो निज़ाम भी बनाया जाएगा वो इज्तिमाई सतह पर बनाया जाएगा।
ठीक है,
हमारे मुल्क में जो निज़ाम बनाया गया है वो ये नहीं है कि मक्के से ऐलान होगा तो हम रोजा रख लेंगे, हमारे मुल्क का निज़ाम ये नहीं। हमारे मुल्क में हमारी कौम ने बहसियत मजमू जो निज़ाम बनाया है, मैं फिर गुजारिश कर दूं कि असल तो यही है कि साइंसदानों को फैसला करने दें, वो आलमी सतह पे ऐलान कर देंगे।
ठीक है,
लेकिन इस बात को कबूल किसने करना है कि साइंसदान ऐलान करें?
रियासत,
रियासत में आपके नज़्म इज्तिमाई ने। तो हमारे मुल्क में जो निज़ाम बनाया गया वो ये है कि सदर ममलकत एक रोयत हिलाल कमेटी बना देते हैं, बनी हुई है इस वक्त। उस रोयत हिलाल कमेटी में उन्होंने अहले इल्म को नुमाइंदगी दे दी है, जरा लेकिन मेरे नज़दीक तो कोई जरूरत नहीं है, उसमें भी साइंसदानों को बैठना चाहिए था अगर बैठना है तो। यानी कोई सलाहियत मेरे अंदर या किसी आलिम के अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो चांद ज्यादा देख सकता है, तो ये बेमानी बातें हैं, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ होती रहती हैं। तो वो जो रोयत हिलाल कमेटी वो स्टेट का फैसला है।
ठीक है,
और हमें हिदायत की गई है कि अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, यानी जो मुसलमानों के उलुल अमर हो, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलुल अमर मिनकुम।
ठीक,
तो जब आपका एक नज़्म रियासत फैसला कर देता है तो किसी के लिए जायज नहीं है कि उससे इन्हराफ करे।
ठीक है,
इससे बहस ही नहीं है कि वो फैसला गलत हुआ है या सही हुआ है। यानी वो फैसला गलत हुआ है तो हम तनकीद करेंगे उस फैसले पर, लेकिन सरे तस्लीम खम कर देंगे उसके।
ठीक, ठीक,
उसी के मुताबिक रोजा होगा, उसी के मुताबिक ईद होगी। तो अगर रियासत पाकिस्तान किसी वक्त ये फैसला कर लेती है कि हम सऊदी अरब के ऐलान पर ईद और रमजान किया करेंगे तो आप कर लें। अगर वो फैसला कर देते हैं किसी मौके के ऊपर کہ رمضان عید ہر چیز کا اعلان جو ہے وہ سائنسدانوں کی ایک کمیٹی کرے گی. بالکل ٹھیک. جیسے میں ملیشیا میں رہتا ہوں تو وہاں پر کوئی علماء کی اس طرح کی نہیں ہے, وہاں پر جو بادشاہ ہے اس کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
اچھا, اسی طرح عرب ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے. ہمارے یہاں قدیم ٹریڈیشن بھی یہی چلی آ رہی ہے. تو جو ریاست کا نظم بنا دیا جائے,
ریاست جو بھی پروسیجر طے کرے گی,
بہت بدقسمتی کی بات ہے جو ہمارے ہاں بعض لوگ اپنی کمیٹیاں بنا لیتے ہیں, اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کے اندر انتشار کا ذریعہ بنتے ہیں. مسلمان قوم انارکی میں نہیں چھوڑ دی گئی. اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ یہ کہا, دیکھیے مجھے اپنے حکمران سے اختلاف ہو سکتا ہے, وہ میری رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن نظم اجتماعی میں آپ کو فیصلے ماننے ہوتے ہیں, مانتے ہوئے تنقید کیجیے. یعنی میں جو بات کر رہا ہوں, رویت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا عید اس کے مطابق ہوگی, نماز اس کے مطابق پڑھی جائے گی, روزے اس کے مطابق رکھے جائیں گے. آپ کا خیال ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ کو تنقید کا حق.
ٹھیک ہے,
بالکل ایسے ہی جیسے سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے, اس کے مطابق سب چیزیں ہو جاتی ہیں. ممکن ہے کہ مجھے اس فیصلے سے اختلاف ہو, میں اس پہ تنقید کا حق رکھتا ہوں, لیکن میں اس سے بغاوت نہیں کر سکتا, اس سے انحراف نہیں کر سکتا.
صحیح.
تو رویت حلال کمیٹی کی حیثیت بھی یہی ہے. رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام نہیں ہے,
وہ
صدر کی طرف سے مقرر کردہ اس کے سربراہ ہیں.
ٹھیک.
لہذا اس موقع پر جب وہ اعلان کرتے ہیں تو ان کے اعلان کی حیثیت وہی ہے کہ جو اولوالعمر کے اعلان کی ہے.
ٹھیک
ہے. اور اس کے سامنے مجھے اسی طرح سرنڈر کرنا ہے جس طرح کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق پابند ہوں کہ قانون کے سامنے سرنڈر کروں.
بالکل صحیح ہے.
تو یہ ضروری چیز ہے. دوسری جو بات انہوں نے فرمائی وہ لیلۃ القدر کے بارے میں, دیکھیے بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے تو بتایا نہیں کون سی ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ مقرر کر دے تو پھر اس کے طے کرنے کا طریقہ بھی بتاتے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا تھا, تو قرآن کا نزول تو آپ پر ہوا تھا نا.
جی.
تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہ کیا تھا وہ دن, کون سا دن تھا, تو اندازہ تھا آپ کا یہ. تو حضور نے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے یہ کوشش کی ہے کہ وہ رات مجھے مل جائے. مل جائے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس موقع پر جو برکت نازل ہونی ہے, جو اللہ کی رحمت نازل ہونی ہے, مجھے اس سے حصہ مل جائے. تو اس میں اصل چیز کیا ہے؟ آپ کا یہ جذبہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں.
ٹھیک.
کیا بعید ہے کہ مجھے یہ مل جائے؟
ٹھیک.
ممکن ہے کہ اس دفعہ سعودی عرب کے لوگوں کو مل جائے, ممکن ہے اگلی دفعہ ہمیں مل جائے, ممکن ہے اس سے اگلی دفعہ مراکش کے لوگوں کو مل جائے. تو یہ اللہ کی عنایت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر وہ نہیں بھی ملی تو جو عبادت کی ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کیا ہے, جو قرآن پڑھا ہے, جو نفل پڑھے ہیں, جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ اپنی جگہ بڑے اجر کا باعث بن گیا ہے. اللہ کی خصوصی رحمت کے نزول کو کبھی ہم پالیں گے, کبھی سعودی عرب کے لوگ پالیں گے, کبھی امریکہ کے لوگ پالیں گے, کبھی برطانیہ کے لوگ پالیں گے. وہ کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے. کیا وہ ہماری راتوں کے حساب سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام کے تحت ہوتا ہے؟ کیا وہ اس سے بالا تر ہو کے ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے. تو اس لیے بس اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک اطلاع دی گئی کہ ایک رات ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ رات اس رمضان میں آئے, ممکن ہے کہ وہ ہمیں مل جائے, تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے اصل روح اور اسپرٹ اس کی. باقی اللہ اگر مقرر کرتے کہ بھئی یہ ایک رات ہے, میں اس رات کو مقرر کر رہا ہوں, تو پھر وہ ساری باتیں بتاتے. انہوں نے یہ کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے اطلاع دی رسالت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ریسپونڈ کیا اس اطلاع کے اوپر, اور آپ دیکھیے کیا خوبصورتی سے کیا ہے. یعنی آپ نے گویا آخری عشرے کو مقرر کر لیا کہ کسی نہ کسی وقت تو آئے گی, پورا عشرہ ہی مقرر کر لیا, تاک راتوں کو بڑی اہمیت دے ڈالی.
ٹھیک.
تو یہ ہے ایک بندہ مومن کا, یعنی کیا اسوہ حسنہ ہے کہ بتایا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ شد میز رہا ہوا ایک اہلا ہوا احیا لہلا ہوا.
آپ نے جو فرمایا نا جاوید صاحب, غالباً ان کا سوال یہ تھا, یہ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے لوگوں کو مل جائے, ہمیں مل جائے, لیکن شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب اگر سعودی عربیہ سے اگر یہ اعلان ہوتا ہے تو وہ طاق رات جفت رات بن جائے گی, یعنی کہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ طاق راتیں ساری وہیں پر ہوں, یہاں ساری جفت راتیں آ رہی ہوں, تو یہ پھر تو وہ رات پا ہی نہیں سکتا نا انسان. اگر وہاں سے اعلان ہوگا تو وہ پاکستان میں رہنے والا یا افغانستان میں رہنے والا یا کسی اور جگہ رہنے والا جس میں کہ ایک دو راتوں کا فرق آ جائے, تو وہ کبھی پا ہی نہیں سکتا. شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں.
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اپنے اس کے نظام کے تحت آئے گی نا.
جی جی جی.
تو آپ کا جو اعلان ہوگا اس کے لحاظ سے اور رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. فرق تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ سعودی عرب میں تو آ ہی گئی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا, تو کیا رحمت کا نزول سعودی عرب کے ساتھ خاص ہوگا؟ وہ سارے عالم میں پھیل جائے گا.
ٹھیک.
تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहिए। ये जिम्मेदारी तब थी जबकि अल्लाह ताला मुकर्रर करते, फिर कहते इसमें तुम्हें इबादत करनी है, फिर कहते उसका इतना अजर देना है।
ठीक,
ये था। अब मसलन ज़ुलहज है, अब एलान तो कदर में जाए, रमजानी को देख लीजिए, रमजान के महीने में भी तो होगा ना
ये। जी हाँ बिल्कुल,
यानी एक आध दिन का फर्क जो है वहां और यहाँ पड़ जाता है,
पड़ जाता है बिल्कुल।
तो उसमें एक दिन वो रोजा रखे हुए होंगे, नहीं रखे होंगे, एक दिन उनके यहाँ इबादत का अजर मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा। तो अल्लाह ताला का मामला जो है वो हमारे इन चीजों के पाबंद नहीं है, उन्होंने अपने तरीके के ऊपर वो रात कैसे नाजिल करनी होती है, वो किस निजाम के तहत आती है, उसमें कैसे फैसला होता है कि अब वो रात आ गई है।
ठीक है,
वो सऊदी अरब के लिहाज से फैसला होता है, वो मक्के के लिहाज से फैसला होता है, वो आलमी सतह पर किसी निजाम के तहत फैसला होता है, वो अल्लाह की किसी रात के लिहाज से फैसला होता है,
वो हम नहीं जानते,
वो हम नहीं जानते।
ठीक जी।
सर इत्तकाफ के बारे में क्या हुक्म है, कितनी डेज का होना चाहिए, और उसमें जो है वो हम जो इबादत करते हैं कोई मखसूस इबादत है इसमें जिससे हम अल्लाह से जुड़े रहें? जाहिर है रमजान में जब हम इबादत करते हैं तो उसकी पांच नमाजें पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, वो इबादत तो ठीक है, लेकिन इत्तकाफ एक खास इबादत जो है वो हमें दी गई है।
यानी आपका सवाल ये है कि इत्तकाफ कितने दिन का है और इत्तकाफ में कोई खास इबादत है या नहीं है?
जी जावेद साहब, देखिए इत्तकाफ कोई अलग इबादत नहीं है, वो रोजे ही का मुंतहा कमाल है। चुनाचे अगर आप देखें तो कुरान मजीद में जो रोजे के अहकाम है उन्हीं के ज़ैल में इत्तकाफ का जिक्र हुआ है।
ठीक,
तो जिस तरीके से रोजे में आप अपने ऊपर कुछ पाबंदियां आयद करते हैं, वो पाबंदियां किन चीजों पर आयद करते हैं? यानी झूठ पर तो पहले ही पाबंदी है, बदयानती पर पहले पाबंदी है,
ठीक है,
लोगों को धोखा देने पर पहले पाबंदी है, मिलावट करने पर पहले ही पाबंदी है। आप कुछ जायज चीजें हैं
उनको छोड़ देते,
उनको छोड़ देते हैं, यानी आप खाना पीना छोड़ देते हैं, आप जिनसी मामला पाबंदी लगाते हैं। ये पाबंदी फजर से लेके मगरिब तक होती है, यानी इसका एक वक्त मुकर्रर कर दिया।
ठीक है,
इत्तकाफ में आप दो मजीद पाबंदियां कबूल करते हैं, एक ये कि आप रातों में भी आप बीवियों के साथ कुर्बत नहीं करेंगे, दूसरे आप मस्जिद में रहेंगे,
मस्जिद में रहेंगे। ठीक,
यानी ये दो चीजें हैं, ये है उसका कानूनी पहलू। यानी इत्तकाफ इस चीज का नाम है कि आप घर से उठे और आपने फैसला किया कि आप कुछ वक्त मस्जिद में गुजारेंगे, मस्जिद से बाहर नहीं निकलेंगे सवाय इसके कि कोई नागुजीर जरूरत आपको पेश आ जाए, वहां रहकर आप रोजा रखेंगे। तो रोजे से आपने इत्तकाफ करना है, रोजा और इत्तकाफ लाजम मलजूम है।
ठीक,
आपके ऊपर जो पाबंदियां दिन में थी उनमें से एक पाबंदी रात में भी आपके ऊपर लग जाएगी, इसी को इत्तकाफ कहा जाता है। अब आप बैठ गए, सवाल यह है कि आपने ये फैसला क्यों किया, क्योंकि ये लाजिम तो नहीं था ना, रोजा रखना तो फर्ज है, लेकिन इत्तकाफ एक नफल इबादत है, रोजे को इस मुंतहाए कमाल पर इख्तियार करना नफल और ततव्वो है।
ठीक ठीक है,
तो आपने ये क्यों किया, मकसद होना चाहिए ना। तो अब लफ्ज एतकाब पे गौर कीजिए, अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जैसे कुरान मजीद में आया है।
जी हाँ,
कि आप मस्जिद में गोशा नशीन होकर अलग होकर बैठ गए, तो गोशा नशीनी बराए गोशा नशीनी तो नहीं हो सकती, उसके कुछ मकासद है, कुछ मकासद बातनी है, कुछ मकासद फिक्री है, कुछ मकासद जाहरी है। उससे मकसद ये है कि आप अपने आप पर गौर करें, अपने दीन की हकीकत को समझें, अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक पर गौर करें। ये गौर व फिक्र जो है ये इबादत है जो आप करते हैं। अब इसका एक जाहिरी पहलू है, वो ये है कि आपको मौका मिला है कि आप इस अरसे के दौरान में ज्यादा से ज्यादा नफल इबादत कर सकें। यानी इबादत का वो हिस्सा तो लाजिम है ना कि आप फर्ज पढ़ लिए। नफल इबादत में जितना आदमी का शौक हो वो ज्यादा से ज्यादा नवाफिल का एहतमाम कर सकता है, क्योंकि कोई और काम नहीं है, आपने मस्जिद में बैठना है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। आम हालात में हो सकता है कि आपको मौका ना मिला हो, तो ये तो लाजमन ही करना चाहिए कि उन 10 दिनों में जितना वक्त भी आप बैठे हैं उनमें आप कुरान मजीद का कोई एक हिस्सा या पूरा कुरान मजीद वो बहुत सोच कर गौर करके समझ कर पढ़ लें, क्योंकि आपको बहुत सा वक्त मिल गया है जिसमें आप ये कर सकते हैं। अगर आप दीन के फहम के लिए कुछ चीजें मजीद पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो कर लें। तो गौर व फिक्र करना, जो मारूफ मुतय्यन इबादात हैं उन इबादात में ज्यादा इश्तगाल के साथ, ज्यादा इन्हमाक के साथ मसरूफ रहना, और उसके साथ अल्लाह की किताब कुरान मजीद या अल्लाह के दीन के फहम में इजाफा करना,
ठीक,
ये चीजें बुनियादी होनी चाहिए।
सही,
इसको कोई मुकर्रर नहीं कर दिया गया कि सुबह आपने ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम ये करना है,
ठीक है,
बल्कि आप पर छोड़ दिया गया है। उसमें आप आराम भी करते हैं, गौर व खौज भी करते हैं। वो चीजें अलबत्ता जो उसकी रूह के खिलाफ है یعنی وہ ایک خلوت ہے, وہ ایک گوشہ نشینی ہے, وہ آپ تمام معاملات کو چھوڑ کر الگ سے بیٹھے ہیں. اب اگر وہاں بیٹھے ہوئے بھی آپ کاروباری معاملات کر رہے ہیں,
اپنی مجلس لگا کے بیٹھے,
آپ مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے وہاں پہ میلے کی یا تقریب کی صورتحال پیدا کر دی, جس طرح آپ ہمارے ہاں اجتماعی اعتکاف کا ایک تصور پیدا ہو گیا ہے, تو یہ اس کی روح کے خلاف ہے.
ٹھیک,
وہاں اصل میں مقصود یہ ہے کہ آپ الگ ہوں, مسجد میں بیٹھے اور مسجد کو اپنا مسکن بنا کر کچھ وقت گزارے.
ٹھیک,
کتنا وقت گزارے اس کا انتخاب آپ پر ہے. یعنی آپ چند گھنٹوں کے لیے بیٹھ جائیں, آپ دن بھر کے لیے بیٹھ جائیں, آپ تین دن کے لیے بیٹھ جائیں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس دن کے لیے بیٹھا کرتے ہیں.
دس دن کے لیے
تو یہ گویا آپ کا اسوہ حسنہ ہے, اس کو لازم نہیں کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ دس دن ہی کے لیے بیٹھیں گے تو اعتکاف ہوگا.
ٹھیک ہے,
یعنی اعتکاف تو آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں.
صحیح,
آپ بیٹھ گئے جا کے مسجد میں, لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تہجد التزام سے پڑھتے تھے, اس طرح آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اعتکاف بھی بہت التزام سے کرتے تھے.
ٹھیک,
یعنی ہمیشہ کرتے تھے.
ٹھیک,
بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک سال جب نہیں کر سکے, غالباً کوئی سفر تھا یا کوئی اس طرح کی صورتحال تھی, تو پھر آپ نے 20 دن اعتکاف کیا.
ٹھیک ہے, رائٹ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف 10 دن ہے, ورنہ جتنا آپ کو موقع ملے کر لی.
میرا سوال صدقہ فطر کے حوالے سے ہے, یعنی کہ فطرانہ کی ادائیگی, اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی ادائیگی کیا عید نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے؟
صدقہ فطر اسی طرح لازم ہے جس طرح روزے رکھنے لازم. یعنی جو ایک مال کی زکات ہے جو آپ دیتے ہیں,
جی,
اس وجہ سے ہمارے ہاں جو قدیم اصطلاح ہے وہ زکات الفطر ہے, یعنی یہ گویا روزے کی زکات ہے.
ٹھیک ہے,
اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا بھی ہے کہ روزے کے اندر کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں, بہرحال ایک بڑی عبادت ہے, پورا مہینہ کرنی ہوتی ہے, اس میں نشے فراز آ جاتے ہیں, طبیعت کیفیات میں فرق ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے لیے ایک زکوٰۃ مقرر کر دی.
ٹھیک,
اور یہ صدقہ فطر اس کو کہا جاتا ہے, تو یہ لازم ہے. زکوٰۃ جو ہم عام حالات میں دیتے ہیں اس کا تعلق آمدنی سے ہے یا مال سے ہے یا پیداوار سے ہے, اس کا تعلق افراد سے.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ تو بچہ بھی ہوگا تو اس کے اوپر بھی عائد ہو جائے گا.
ٹھیک,
صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گویا آپ کی تطہیر, آپ کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے مال نکالنا. اسی لیے زکوۃ کو زکوۃ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنا مال دوسرے کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اور اگر دوسروں کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک تہوار ہونا ہے, عید ہونی ہے, دوسروں کے لیے بڑی مدد کا ذریعہ بن جاتا ہے, تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ملحوظ ہیں. یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے.
عید کی نماز سے پہلے
پہلے ادا کرنا چاہیے, اور یہ در حقیقت ایک آدمی کا پورے دن کا کھانا ہے.
ٹھیک ہے,
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اب ہمارے ہاں انواع و اقسام کے دسترخوان بنتے ہیں, یہ صورت نہیں تھی. تو اس وقت اناج کے لحاظ سے ہی ایک دن کے کھانے کا تعین ہوتا تھا. تو آپ نے اس کے لیے ایک سا مقرر کر دیا جو کوئی 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے. اس میں تھوڑا بہت لوگوں کا اختلاف بھی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, گویا ایک دن کا کھانا ہے جو آپ نے دیا.
ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال ہے.
جی, زکوٰۃ کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ کتنا سونا یا چاندی یا مالیات انسان کے پاس یا کتنا مال ہو اور کیا پرسنٹیج ہے اس کی, جبکہ قرآن مجید میں تو ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ضرورت سے زائد تم دے دو, تو پرسنٹیج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟
آپ نے جو قرآن مجید کے ایک آیت کو متعلق کر دیا اس سے, تو پہلے اس کو واضح طور پر سمجھ لیجئے. دیکھیے, زکوٰۃ تو بعد کا مسئلہ ہے. ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے مال کی صورت میں, اس سے متعلق ایک عام ہدایت دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے, اس کو عربی زبان میں اف کہتے ہیں. ہماری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے. جو کچھ بھی حال کی ضرورتیں, مستقبل کی ضرورتیں, ذاتی ضرورتیں, کاروباری ضرورتیں, ان ضرورتوں سے زیادہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو پھینک دیں گے, وہ آپ کے پاس ہے, آپ خرچ کیجئے اپنی ضرورتوں پر. لیکن اگر کوئی معاشرے کی ضرورت سامنے آ جائے, کسی بھائی کی آ گئی, کسی بہن کی آ گئی, آپ کے والدین کی آ گئی, آپ کے معاشرے کی آ گئی بحثیت مجموعی, آپ کی حکومت کی آ گئی, تو اگر کوئی ضرورت ایسی سامنے آ جاتی ہے جس میں آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ انفاق کریں, تو پھر آپ معاشرے کا حق سمجھ کے وہ دے دیں. اگر آپ اس موقع پر نہیں دیں گے تو سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے کہ پھر وہ کنز ہو جائے گا, اور کنز کی سزا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس مال سے لوگوں کی پیٹھیں داغ دیں گے, یعنی اس سے بڑی سخت بعید. تو وہ جو بات آپ فرما رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے, یعنی اس کا زکوٰۃ سے تعلق نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے حال مستقبل اور آپ کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے سوا, باقی کو معاشرے کا حق سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کا امانت دار سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں, تاہم اگر کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو پھر آپ دے دیں. چنانچہ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها, یعنی وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب خرچ کا معاملہ آ جاتا ہے, آپ کا کوئی بھائی مانگنے کے لیے آ گیا, کوئی اور آ گیا, اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے پاس زائد مال ہوتا ہے تو آپ اگر کوئی بھائی اپنی ضرورت لے کے آ گیا, ضرورت اس کی کوئی کاروباری بھی ہو سکتی ہے, اس کی کوئی ذاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, وہ آ گیا ہے تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں, لیکن دوسرے درجے میں اگر آپ نہیں تو پھر قرض دے دیں. اسی وجہ سے قرض پر نفع کو سود قرار دے دیا گیا, یعنی وہ حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ تو بھائی کی مدد کرنی تھی آپ کو, اصل میں تو جو کچھ آپ کے پاس تھا دے دینا تھا. تو پہلی یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو کہا گیا کہ ضرورت سے زیادہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ معاشرے کا حق سمجھیں. زکوٰۃ جو ہے یہ معاشرے کا لازمی حق ہے, جس طرح سے نماز میں یہ کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے دو رکعت فجر کے, چار رکعت ظہر کے, اسی طرح لازم کر دیے گئے, جس کو آپ فرض نماز کہتے ہیں, وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہوتی ہے, یعنی پڑھیں گے اجر ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو پوچھا جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ وہ مال ہے کہ جو آپ کو ہر حال میں معاشرے کو دے دینا ہے, بلکہ اگر آپ کی حکومت آپ سے مانگے گی تو سب سے پہلے اس کو دے دینا ہے. تو وہ زکوٰۃ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت کا, معاشرے کا حق ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے, اور پھر اس مقرر حق کو آپ کو ایک مقررہ قانون کے مطابق ادا کرنا ہوتا ہے. مال کے لیے اس کا الگ قاعدہ ہے, اسی طریقے سے پیداوار کے لیے اس کا الگ.
ٹھیک جی, آپ کا کیا سوال ہے؟
السلام علیکم. میرا سوال اعتکاف کے حوالے سے ہے کہ عموماً عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں, تو کیا اعتکاف کے لیے عورتوں کے لیے بھی مسجد شرط ہے؟
اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں, قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں کہ وانتم عاکفون فی المساجد. گھروں میں اعتکاف کرنے کا رواج کیسے ہوا اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف نام ہی اس چیز کا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ دو چیزیں اپنے اوپر اور عائد کریں. ایک یہ کہ آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں خلوت میں, اور دوسرے یہ کہ راتوں میں بھی اپنے لیے بیویوں کے ساتھ تعلق کو ممنوع قرار دیں. انہی دو چیزوں کا نام قانون کی سطح پر اعتکاف, اسی کو کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بڑا اہتمام تھا کہ مسجد میں خواتین جاتی تھیں, نماز پڑھتی تھیں, پانچوں نمازیں پڑھتی تھیں. آپ کے علم میں ہے کہ فجر, عشاء, یعنی یہ نمازیں یہ عورتیں عام طور پر مسجد میں جا کے پڑھتی تھیں. حضرت عمر نے ایک موقع پر اپنی بیوی کو روکنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ کیسے روک سکتے ہیں آپ, لا تمنعوا اماء الله المساجد, حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو کوئی مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتا. آپ کے علم میں ہے کہ ایک موقع کے اوپر ایک خاتون کو بدکاری کا ہدف بنا لیا گیا, یعنی ایک شخص نے ریپ کر لیا, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا, حدیثوں میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے عورتوں کو نہیں روکا مسجد میں آنے سے, وہ مسجد میں جاتی تھی, نماز پڑھتی تھی. بتدریج یہ روایت ہمارے یہاں کمزور ہوتی چلی گئی. اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مسجدوں میں اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا. مجھے معلوم ہے کہ لاہور میں بعض مساجد ہیں جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے اس کا, کہ عورتوں کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے, وہ محفوظ ماحول میں وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں جا کے, لیکن زیادہ تر مسجدوں میں یہ اہتمام نہیں ہوتا. نماز کے لیے بھی کوئی اچھا اہتمام خواتین کے لیے نہیں کیا جاتا, جمعے کے لیے بھی نہیں کیا جاتا, کجا یہ کہ اعتکاف کے لیے کیا جائے. تو اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس طرح کی صورتحال میں خواتین اس سے محروم ہی رہ جائیں. تو جس طریقے سے اگر کسی چیز کو آپ اس کی اصل صورت میں نہیں کر سکتے, جیسے پانی نہیں ملتا, تو آپ کو تیمم کی اجازت دی گئی ہے, تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ چلیں عورتیں پھر گھر کے ایک گوشے میں مسجد سی بنا لیں یا نماز کی جگہ بنا لیں اور وہاں پہ اعتکاف کر لیں. یہ اس کی اصل نہیں ہے. یہ ایک مجبوری کے عالم میں اگر خواتین ایسا کرتی ہیں تو گوارا کیا جا سکتا ہے, ورنہ مسجدوں ہی میں جانا چاہیے, مسجد ہی میں اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد ہی میں اعتکاف کرتی ہیں ہمیشہ.
ٹھیک ہے. اچھا یہ چونکہ عورتوں سے متعلق سوال ہے, یہ میرے پاس سوال یہ جاوید صاحب کہ جو عید کی نماز ہے اس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد کے بجائے کھلے میدان میں ادا کی جائے عید کی نماز, اور اس میں یہ بھی روایت کا ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی شامل ہوں عید کی نماز میں, اگر وہ اپنے مخصوص ایام میں ہیں تب بھی وہاں پر کم از کم حاضر ضرور ہو جائیں. اس پہ ذرا آپ تبصرہ کیجئے گا.
یہ اچھی بات یہی ہے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کا اہتمام کیا جاتا تھا. لازم تو نہیں کیا گیا, آپ عید کی نماز مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اسی کو پسند کیا گیا کہ کھلے میں جائیں لوگ, اس سے مسلمانوں کے شکوہ کا اظہار ہوتا ہے, ان کی اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے, یعنی قافلوں کی صورت میں, گروہوں کی صورت میں لوگ جاتے ہیں, تکبیرات بلند کرتے ہیں. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو قانون کے طریقے پہ دیکھتے ہیں, ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے, روزے کی بھی ایک روح ہے، اعتکاف کی بھی ایک روح ہے، اس طرح یہ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، گلیوں کے اندر سے گزرتے ہوئے آپ کو الحمدللہ اللہ اکبر تکبیریں بلند کرنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک مجموعی فضا پر اثر انداز ہوتی ہیں. انسان صرف عقلی وجود نہیں ہے، انسان کے اندر جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ اپنے ماحول سے متعلق ہوتا ہے. یہ پورے ماحول کے اندر اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تسبیح، اس کی آوازیں گونجتی ہیں. تو اس میں آپ جب عیدگاہ میں چل کے جاتے ہیں تو ایک بڑا ہجوم آپ کے سامنے ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں تو لوگ بند ہو کے رہ جاتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اس کو حضور نے پسند فرمایا. آپ کے زمانے میں اسی کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور عورتوں کو بھی یہ کہا کہ وہ لازمن آئیں. آپ نے بالکل درست حوالہ دیا کہ یہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بعض اوقات ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم دعا میں خطبے میں شریک ہو جاؤ، آ کے یعنی ایک چادر لو اور آ جاؤ. تو اسی کو پسند کیا گیا، اس لیے کہ عورتیں یعنی ان کو بھی ایمان کے تقاضے سمجھنے ہیں، ان کو بھی کوئی بات سننا ہے، ان کو بھی دین کا علم حاصل کرنا ہے، انہیں بھی اپنی تربیت کرنی ہے. تو اجتماعی ماحول میں ان کو شرکت کی دعوت دی گئی. جمعے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں بہت شوق سے حضور کے زمانے میں جاتی تھیں، شریک ہوتی تھیں. ہمارے یہاں اس کا رواج بھی بہت کم ہو گیا. تو یہ جتنی اجتماعی نمازیں ہیں ان کے اندر تو خاص طور پر تاکید کیا کہ آئیں. پانچ نمازوں میں آنا لازم نہیں کیا، لیکن عورتیں جاتی تھیں اور پسندیدہ ہی ہے کہ عورتیں وہاں جائیں.
ٹھیک، جی جناب.
السلام علیکم، میرا کوئسچن ہے کہ صدقہ فطر کے لیے بھی کیا اسلام میں فکس ریشو ہے یا بغیر کسی فکس ریشو کے دیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے ریاست کا حق ہے زکوٰۃ لینا، تو کیا ہم یہ جو قرضہ جیسے انکریز ہوا ہے ریسنٹلی، ہم اس قرضے کو کور کرنے کے لیے ریاست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
صدقہ فطر کا ریشو کیا ہے جاوید صاحب؟ انہوں نے کہا کہ اس کا بھی ریشو کوئی فکس ہے، کوئی شرح اس کی فکس ہے صدقہ فطر کی، جس طرح زکوٰۃ کے لیے ڈھائی فیصد.
میں نے گزارش کر دی نا آپ کے سامنے، پورے دن کا کھانا ہے. پورے دن کا کھانا ہے جس کا ایک اندازہ اس زمانے کے لحاظ سے کر کے اناج کی مقدار مقرر کر دی حضور نے، تو اس کے لحاظ سے آپ دے سکتے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے پورے دن کا کھانا اپنے لحاظ سے دے دینا ہے. ظاہر ہے کہ میرے ہاں کھانے کا معیار اور ہے، کسی اور کے ہاں معیار اور ہوگا، ایک بادشاہ کے ہاں بالکل اور ہوگا، اس کے لحاظ سے دیں. اچھا، جو لوگ دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ نہیں چونکہ حضور نے ایک مقدار مقرر کر دی تھی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ کا عام یعنی جو آپ کی عام استطاعت ہے وہ کیا ہے، تو کھجور کی قیمت اور ہوگی، جو کی قیمت اور ہوگی، گندم کی قیمت اور ہوگی. اور وہ بالکل درست کہتے ہیں کہ آدمی کو پھر دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز مہنگی ہے، تو اپنی استطاعت دیکھنی چاہیے. غریبانہ زندگی ہے تو آپ سستی ترین چیز کے لحاظ سے دے دیں. اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہوئی ہیں تو آپ بہتر طریقے سے دیں. تو میرا اپروچ اس معاملے میں یہ ہے کہ اصل میں ایک دن کا کھانا ہے، اور آپ کو اپنا ایک دن کے کھانے کا حساب کر کے اس کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے. یہی اس کی مقدار ہے جو مقرر کر دی گئی. تو اس وجہ سے یہاں تو 2.5% یا اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس میں تو مال کی اتنی مقدار میں سے دینے کا سوال نہیں. ہر فرد پر عائد کر دیا گیا، یہاں تک کہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے، یعنی اس کے جو اولیاء ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں، اس کے والدین ہیں، انہوں نے اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے. تو اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان کے اوپر لازم کیا گیا ہے، خاندان پر اس کے افراد کے لحاظ سے.
ٹھیک ہے،
اور مقصد یہی ہے کہ یہ وہ دن ہے نا، ایک خاص تہوار ہے، اس میں کسی نے کپڑے سلانے ہیں، کسی نے جانا ہے، تو ایک لحاظ سے آپ کے لیے وہ تطہیر اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا اور دوسروں کے لیے مدد کا ذریعہ بنا.
ٹھیک ہے. دوسرا ان کا جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ چونکہ ریاست کا حق ہے، اس وقت ریاست کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے بین الاقوامی طور پر، تو ریاست کو وہ قرض ادا کرنے میں ہم زکوٰۃ کے ذریعے ہیلپ کر سکتے ہیں؟
یہ تو ریاست کو فیصلہ کرنا ہے، وہ تو اصل میں نہ زکوٰۃ کو مانتی ہے اس طریقے سے، نہ ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. وہ فیصلہ کرے، اس کے بعد وہ قرض بھی اس سے ادا کر سکتی ہے، وہ اپنی تنخواہیں بھی اس سے دے سکتی ہے، وہ غریبوں کی مدد بھی کر سکتی ہے، وہ سڑکیں اور پل بھی بنا سکتی ہے. سب کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا.
جاوید صاحب ایک کوشچن یہ آیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین فطرت ہے، تو اسلام میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، تو یہ جو سال کے 365 دن ہیں ان میں سے صرف دو دن اسلام نے نکال کے بتایا کہ یہ وہ دو دن ہیں جس میں تمہاری تفریح جو ہے تم شادمانی اختیار کر سکتے ہو، تم جو ہے وہ اس طرح سے خوشی منا سکتے ہو. 365 دنوں میں سے دو دن جو دینا، ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت نہیں ہے، بلکہ وہ تو بڑا لمیٹڈ سا بڑا خشک قسم کا مذہب ہے جس میں صرف دو دن ہی تفریح کے لیے دیے گئے. یہ کوشچن ہے، اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے.
نہیں، آپ نے یہ کیوں کہا دو دن تفریح کے لیے دیے گئے؟ دو دن ایک اجتماعی تہوار منانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. تو دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی آپ کو کام کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، اپنے کاروبار پر جانا ہے، آپ نے تحقیق کرنی ہے، آپ نے کوئی علم کی خدمت کرنی ہے، اس کے اندر آپ نے سونا بھی ہے، آپ نے تفریح بھی کرنی ہے، وہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں. یعنی میں آج تفریح کے لیے وقت نکال سکتا ہوں، کل آپ نکال سکتے ہیں. ممکن ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر اب کہیں شمالی علاقوں میں چلا جاؤں، آپ کسی اگلے موسم میں جائیں، تو اس کے لیے اوقات کیسے مقرر کیے جا سکتے ہیں؟ یہ تفریح کے اوقات نہیں مقرر کیے گئے، یہ اجتماعی تہوار ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں، تو یہ تو کم سے کم ہی ہوں گے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. یہ دو مذہبی تہوار مقرر کر دیے گئے ہیں آپ کے. اس کے علاوہ بہت سے تہوار یہ معلوم ہے کہ لوگ موسموں کی بنیاد پر مناتے ہیں، لوگ ملکوں کی بنیاد پر مناتے ہیں. دیکھیے ہم یوم پاکستان مناتے ہیں،
جی ہاں،
اسی طرح ہر ملک اپنے قومی تہوار مناتا ہے. موسمی تہوار ہیں، بہار کے تہوار ہیں، نوروز کا تہوار ہے، تو بہت سے تہوار ہیں جو منائے جاتے ہیں. تو لوگ وہ تہوار تو منانے سے لوگ بازی نہیں آتے، بہت مناتے رہتے ہیں. مذہبی لحاظ سے جو تہوار مقرر کیے گئے ہیں وہ صرف دو ہیں، تہوار نہ کہ تفریح کا موقع.
ٹھیک جی.
ایک اور چیز اگر میں جاننا چاہوں گی کہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے،
جی،
اجتماعی طور پر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
مسلمانوں کے لیے جمعہ بھی عید ہے.
ہاں جی،
یعنی ہفتے کے ہفتے بھی ایک تہوار آتا ہے.
ٹھیک.
ایک ساتویں دن ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس میں مسلمان اکٹھے ہوں، ان کا حکمران آئے یا اس کا کوئی نمائندہ آئے، وہ آ کے خطبہ دے،
اجتماعیت نظر آتی
ہے اس موقع کے اوپر، گویا اجتماعیت ہی کا اظہار ہوتا ہے.
بالکل صحیح ہے.
آپ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں تو ہماری مسجدوں میں کبھی کوئی ایک صف ہو گئی، دو صفیں ہو گئی، لیکن جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں. تو ایک دن مقرر کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے ایک چھوٹا سا تہوار تو ہر ہفتے ہوتا ہی رہتا ہے.
ٹھیک. آپ کا ہے کوئی سوال؟
رمضان میں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر تو وہ ٹیمپریری پیشنٹ ہے، وہ بعد میں اپنے جو ہے وہ روزے کی گنتی پوری کر لے، لیکن اگر ان کی بیماری جو ہے وہ تاحیات ہے، جیسے ڈائبٹک پیشنٹ ہو گئے، ہیپیٹائٹس کے ہو گئے، تو کیا ان کے لیے روزے معاف ہو جاتے ہیں؟
اس صورت میں انہیں فدیہ دینا چاہیے. وہ فدیت ان تام و مسکین، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، تو پھر آپ ایک مسکین کا کھانا یہ فدیے کے طور پر دیں اس میں، تو یہ دینا چاہیے پھر ان کو.
ٹھیک ہے میم.
آپ نے للت القدر کے حوالے سے بتایا کہ وہ ایک رمضان میں کسی ایک کنٹری میں کسی کو مل سکتی، سعودیہ میں، پاکستان میں یا برطانیہ میں، تو کیا وہ ہر رمضان میں تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہی ہوتی ہے اور اسے کسی ایک ملک کو دے دینا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لمیٹڈ کرنے والی بات نہیں ہے؟
میرے بھائی، یہ کہ وہ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں.
وہ ہر سال ایک ہی ہوتی ہے
اور وہ ہر سال ہوتی ہے،
یہ بھی نہیں بتایا. ہمارے ہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ جان نہیں رہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، نازل ہونا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد سورہ قدر اتری، تو یہ بتایا کہ وہ بڑی اہم رات ہوتی ہے جس میں میں نے اس کو اتارا تھا. تو حضور نے اندازہ لگایا کہ مجھ پر جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کون سی رات تھی، تو آپ کو اندازے سے یہ احساس ہوا، یعنی یاد نہیں آیا پوری طرح، اندازے سے احساس ہوا کہ وہ آخری عشرہ تھا، پھر ذرا مزید غور کرنے سے احساس ہوا کہ وہ کوئی تاک رات تھی، پھر بعض صحابہ یہ کہتے ہیں غالباً ستائیسویں کی رات تھی. تو اس کی نوعیت یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی اطلاع نہیں دی ہم کو. اگر انہوں نے اطلاع دی ہوتی تو آپ کے سارے سوالات کے جوابات بھی وہ دے دیتے اور ہم آپ کو بتا دیتے، انہوں نے اطلاع نہیں کی ایسی.
اب آخری کوشچن لیتے ہیں جی، وقت ختم ہوا.
لیلۃ الجائزہ کوئی رات ہوتی ہے جسے چاند رات کہا جاتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی حکم ہے یا صرف یہ ہم نے خود نام بنا لیا کہ آخری رات ہے، اللہ تعالیٰ جائزہ لیتا ہے رمضان میں کون کیا کر رہا ہے؟
جی لیلۃ الجائزہ ہے کوئی؟
ہم بہت سی راتیں بناتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حضور کے کچھ معمولات ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتے ہیں، آپ 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے.
ٹھیک ہے.
آپ 15 شعبان کی تیاری شروع کر دیتے تھے تو اس رات کی یا اس وقت کی بھی ایک اہمیت ہو جاتی ہے. آپ کوشش کرتے تھے کہ ہر مہینے میں، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، درمیان کے دنوں کے روزے رکھتے، یعنی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے، ان کی بھی ایک خاص اہمیت ہو جاتی ہے. چاند طلوع ہوا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، عید آ گئی ہے، اس رات کی بھی ایک اہمیت ہو جاتی ہے. عرفہ کا دن جب حج ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے وہ ایام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے. اس لحاظ سے ان سب جگہوں کی ایک اہمیت ہے، اور ان میں اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں، مقرر نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں پورے حج میں سوائے جو آپ تلبیہ پڑھتے ہیں کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی، آپ پر چھوڑ دیا گیا. آپ دعائیں کریں، ہر آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے. عرفات کا میدان ہے ہی دعا کی جگہ، لیکن اس میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کوئی سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے مغرب تک دعا کی.
جی
وہاں پہ اب بھی اگر ہمت ہو تو आदमी कोई आध घंटा अपने रब को पुकार ही लेता है, लेकिन उसके लिए भी कोई खास मुकर्रर नहीं की गई, आप पर छोड़ दिया गया, आप अपनी जुबान में दुआएं करें, आप अल्लाह से पुकारें, गिड़गड़ाएं, तो ये सब चीजें जो आप पर छोड़ी गई।
थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज हमने गुफ्तगू की ईद से मुतालिक, सदक़े फितर से मुतालिक और कुछ और ज़िमनी सवालात इसके सामने आए। इंशाअल्लाह ताला जो है वो ईद उल फितर अब चंद रोज के बाद हम मनाने जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से, दुनिया टीवी की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़ुबैर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।